أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
صل على محمد وعلى محمد
وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استوزفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. ماہ مبارک رمضان اپنے آخری ایام کی طرف ہے اور آخری 10 دن کے لیے ایک دعا ہمارے پاس موجود ہے اور اس دعا کے اندر خدا نمتال سے یہ کہا گیا ہے کہ اے خدا تو نے اگر اب تک ہمیں ماہ مبارک میں نہ بخشا تو تجھے واسطہ محمد والے محمد کا عبادت کرنے والوں کی عبادتوں کا واسطہ. کوئی بھی چیز جو ہماری زندگی سے خدا کو پسند آئی ہے اس کا واسطہ کہ اب تک اگر ہمیں نہ بخشائے تو اب اس ماہ مبارک رمضان کے باخری شب باقی شب و روز میں ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت ہو. ہمیں کوشش اسی انداز میں کرنی ہوگی جیسا کہ 2 دن ہوئے آپ کی خدمت میں عرائض پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ماہ مبارک رمضان اختتام پذیر ہے اور یہ مبارک مہینہ جس کے لیے کچھ لوگوں نے انتظار کیا ہوگا, جس کے لیے پہلے سے سوچا ہوگا کہ ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے, اب اس ماہ مبارک رمضان کے اکثر ایام اختتام پذیر ہو چکے ہیں. تو مجھے فوراً اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہوگا اور کل کی اور پرسوں کی گفتگو کی تسلسل میں آپ اس کو شمار کر سکتے ہیں, وہ یہ کہ اب تک کیا حاصل کیا ہے پریکٹیکلی, میرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے. پہلی ماہ مبارک رمضان کو جو میں تھا اور اب 25 دن گزر گئے, صرف 5 دن رہ گئے, اس دوران میں میرے اندر کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے. اچھا, میں معمولاً اپنے آپ سے ایک بات کہتا ہوں, وہ یہ کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں زندگی کے اندر آپ کریں یا نہ کریں آپ کی زندگی پہ کوئی سبسٹینشیل فرق نہیں پڑے گا. مثال کے طور پر کوئی مجھ سے پوچھے کہ صبح ناشتے میں میں چائے پیوں یا نہ پیوں کیا ہوگا, پیو یا نہ پیو, کوئی زندگی میں کوئی میجر تبدیلی نہیں آنے کی. اور نسخے موجود ہیں جو لوگ اختیار کرتے رہتے ہیں, ان سے شاید کوئی فرق پڑتا ہے. مثلا کہتے ہیں اگر کوئی نہار منہ 6 گلاس پانی پیے, آدھے گھنٹے تک کچھ نہ پیے تو اس کی باڈی میں گویا اوور ہالنگ شروع ہو جاتی ہے. صبح کو کہتے ہیں نہار منہ اگر کوئی 6 گلاس پانی پیے آدھے گھنٹے تک کچھ نہ پیے تو اس کے لیے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی 10 دن اس پریکٹس کو کرے گا تو یہ بیماری دور ہوگی, 20 دن اس پریکٹس کو کرے گا تو یہ, 1 مہینہ کرے تو یہ. میں نے کچھ عرصے کیا تھا اس کو, میرے اوپر اچھا اثر پڑا تھا, کنٹینیو نہیں کیا تھا لیکن اس کا اثر اچھا پڑا تھا. مثلاً بظاہر بے ضرر سی چیز ہے لیکن ایک چیز ہے, بہرحال اس کے ہونے یا نہ ہونے سے اگر آپ کو کچھ مل رہا ہے تو وہ مفید کم از کم ہے. اس کا مطلب ہماری زندگی کے اندر اصول کیا ہوتا ہے, ہماری زندگی کے اندر اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز سے کوئی فائدہ ہو رہا ہو تو وہ اہم کاؤنٹ کریں گے, ہم امپورٹنٹ کاؤنٹ کریں گے. کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, پھر کیا فائدہ ہے, کون سی امپورٹنٹ چیز ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, 25 دنائے ماہ رمضان کے میرے اوپر کوئی فرق پڑا یا نہیں پڑا, اگر آئے اور گئے اور میرے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور ازمپشن یہ تھا کہ دین اسلام کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ ہے, تو کیا ہوا میرے ساتھ. یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ماہ رمضان امپورٹنٹ نہیں ہے, امپورٹنٹ تو ہے. یہ جو ابھی ہر روز ہم نماز کے بعد دعا کرتے ہیں شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان کرمتہ وشرفتہ وفضلتہ اور فلاں فلاں, یہ سب امپورٹنٹ ہے بھائی, یہ تو امپورٹنٹ ہے. صرف ایک بات رہ گئی, پتہ نہیں میں نے کچھ لیا یا نہیں لیا. اچھا اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ 25 دنوں میں نہیں لیا میں نے، اگلے سال تک کچھ بچے گا پھر؟ ابھی نہیں لیا تو آگے کیا بچنا ہے؟ 30 رمضان کو کچھ ہو تو پھر یہ بات شروع ہوگی کہ بھائی یہ جو میں نے اچیومنٹ رکھی ہے 30 دن میں، یہ اچیومنٹ پریزرو کیسے کروں گا اگلے ماہ رمضان تک؟ اگر ابھی 30 رمضان تک میں کہہ رہا ہوں میرے اندر کوئی پریکٹیکل تبدیلی نہیں آئی ہے، تو پھر بچانے کا کیا ہے؟ تو کوشچن ہی نہیں پھر تو. اچھا آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی وہ جو پریکٹیکل تبدیلی آپ کہہ رہے ہیں وہ تبدیلی ہے کیا؟ کچھ تبدیلیاں تو ایسی ہیں جو پہلی شوال کو ختم ہو جائیں گی. مثلا میں اذان فجر سے پہلے اٹھ رہا تھا، 2 شوال کو اٹھوں گا؟ مثلا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر خدا ہمیں یہ اجازت دے دیتا کہ سحری جب سوتے سے اٹھو آدھے گھنٹے تک کر سکتے ہو تو اول فجر اٹھتے ہم؟ پھر ماہ رمضان میں بھی نہیں اٹھتے. ماہ رمضان میں بھی اس وجہ سے اٹھ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ایک سحری کا ٹائم ہے وہ لمیٹڈ ہے، اگر وہ نکل گیا تو سحری جائے گی، اس کی خاطر اٹھنا پڑ رہا ہے. ورنہ اگر خدا نے متعلق یہ اجازت دیتا کہ بھائی تمہارا ماہ رمضان میں روزہ اس وقت سے شروع ہوگا جب تم سو کے اٹھو آدھے گھنٹے بعد سے روزہ شروع، تو پھر ہم لوگ اٹھنا تھا ہم نے 2 بجے کیا، کوئی ایشو نہیں تھا پھر تو. اس کا مطلب ہے یہ 2 شوال، پہلی شوال 2 شوال کو یہ تو مسئلہ ختم ہو جائے گا نعوذ باللہ تعالیٰ، یہ چیپٹر تو کلوز ہو گیا. اچھا یہ جو سحری کر رہے تھے وہ بھی ظاہر اس سلسلے میں تھا کہ روزہ رکھنا تھا، ورنہ کون صبح کو 2 بجے 2:30 بجے اٹھ کے کوئی کھانا کھانے کا موڈ ہوتا ہے؟ کچھ نہیں کھانا. میں پھر اپنے آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، ماہ رمضان کے گزرنے کے فوراً بعد بچنا کیا ہے؟ اس میں سے کیا چیز بچنی ہے؟ اچھا جو بچنا ہے میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ان 3 مظلوموں کو کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ زبردستی بٹھایا ہوا ہے ان لوگوں کو. میں سوچتا ہوں ان بیچاروں کے لیے ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جب بڑوں کے لیے یہاں پہ یہ ہو رہا ہوں نا تو ان کے لیے کوئی اور ایکٹیویٹی پیچھے ہو رہی ہو. ہاں ان کے لیے کوئی اور ایکٹیویٹی پیچھے ہوتی رہے، مثلا ہماری بہنوں میں سے کوئی ایک بہن ان کو لے کے بیٹھ جائیں، آدھا پونا گھنٹہ ان کے ساتھ کچھ کھیل کود بھی ہو جائے، کوئی چیز سکھائیں. ورنہ ابھی خود تصور کریں، میں اپنے طور پہ سوچ رہا ہوں، ان بچوں کے ذہن میں دین کی تصویر اچھی بن رہی ہے یا بری بن رہی ہے؟ یہ سمجھ رہے ہیں دین ایک ایسی جبری اور بوریت کی چیز ہے کہ جب یہ آتا ہے نا تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور پتہ نہیں یہ بیچارے دل دل میں مجھے کیا دعائیں دیتے ہوں گے نہیں دیتے ہوں گے اللہ جانتا ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو ان کے لیے ہم کچھ بندوبست کریں کہ بھائی ان بچوں کے لیے پیچھے کچھ اور ہو رہا ہو، کوئی ایک ایکٹیویٹی کٹس کے نام پر ہو رہی ہو، وہاں پر ان کو کچھ سکھایا بھی جائے، کچھ کھلایا بھی جائے، اور آگے پیچھے ان کے لیے کچھ ہونا چاہیے. میں لگے ہاتھوں یہ بات عرض کرتا چلوں، عزیزان محترم، ہمارے سینٹرز وہ نہیں ہیں جو ہمیں ہونا ہے، ہم سب کو معلوم ہے. اچھا ہم ترقی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم مینجمنٹ کے ساتھ یہاں پر بھی بیٹھے، انہوں نے بھی بہت اچھے اچھے آئیڈیاز ہیں ان کے ذہن کے اندر، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا یہ سارے کے سارے کام مینجمنٹ نے نہیں کرنے ہوتے، کچھ انیشیٹیوز ہم نے اور آپ نے بھی لینے ہوتے ہیں اور ان کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، کچھ انیشیٹیو ہمیں بھی لینے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ان بچوں کو میں دیکھ رہا ہوں، ان کی حالت یعنی اس طریقے سے کام صحیح نہیں ہو رہا، ان کے لیے بھی ایک کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، ان کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے. اچھا ایک مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے، ہم جب ٹرانزیشنل پیریڈ میں ہوتے ہیں تو اس امید پہ چل رہا ہوتا ہے کہ جب وہ ہوگا نا تو پھر کریں گے. ابھی ہم نے ایک ٹرانزیشن پیریڈ کا تجربہ اپنے اندر کیا، ہماری فیملی میں اپنا گھر شفٹ کرنے والا تھا، میں گھر شفٹ کر کے ابھی آیا ہوں، 1-2 ہفتہ ہوا تھا بالکل. تو ہمارا جب گھر بن رہا تھا تو اس میں لمبی مدت ہو گئی، یعنی شروع ہوا پھر رک گیا، پھر رک گیا، پھر کافی عرصے تک رکا پڑا رہا، پھر دوبارہ بننا شروع ہوا. تو تقریباً 2.5 سال سے ہمارے گھر میں یہ کیفیت ہے، جب بھی ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ کام کر لیتے ہیں تو سوچتے ہیں جب وہ ہو جائے گا نا پھر ہی کریں گے. تو ایک بچہ ہم سے کہنے لگا کہ مجھے اب ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ جو نیا گھر ہے نا وہ کوئی ایسی چیز ہے، اس میں داخل ہوتے ہی ساری بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی. ایسا کچھ نہیں ہوگا، جب یہ سب ہو جائے گا نا تب بھی کرنا کس نے؟ ہم نے کرنا ہے. تب بھی ہم نے کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا اس ٹرانزیشنل پیریڈ میں بھی ان کے لیے کچھ کر لیں، ان کے لیے کچھ کر لیں. اسی طرح بہت سارے کام ہیں جس کو ابھی نہیں لے کے جاؤں گا، میں اپنی بات کی طرف واپس آتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد. مجھے ماہ مبارک رمضان سے کیا نصیب ہونا ہے جس کو میں نے ایک سال تک محفوظ کرنا ہے، اس کے لیے اس کے اوپر لے کر آگے بات بڑھنی ہے. پہلی چیز، میری کچھ عادتوں میں تبدیلی آنی ہے، کچھ عادتوں میں تبدیلی آنی ہے. مثال کے طور پر ماہ مبارک رمضان سے پہلے فرض کر لیتے ہیں میں جلدی اپنے ٹیمپر کو لوز کرتا تھا، اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں مجھے اپنے رویے کے اوپر کچھ اور کنٹرول ملنا تھا، عادت میں تبدیلی آنی تھی. مثال کے طور پر اس ماہ مبارک رمضان سے پہلے میں چند مستحبات پہ توجہ نہیں دے رہا تھا، اس دوران میں میرے کچھ مستحبات کو بہتر ہونا تھا، کچھ عادتوں میں میری تبدیلی آنی تھی. اسی طریقے سے میں پہلے کچھ عبادتیں نہیں کر رہا تھا، ماہ مبارک رمضان میں میں نے ان نئی عبادتوں کو بھی شروع کیا، وہ عبادتیں بھی میرے ساتھ کچھ چلنی ہیں. بس کچھ میری عادتوں نے تبدیل ہونا ہے. اور شاید میں نے کبھی آپ کی خدمت میں بالکل اسٹارٹنگ میں عرض کیا تھا، ابتدائی دنوں کے اندر انسان کے لیے عادت جو ہوتی ہے، اچھی عادت سب سے اچھا ایسٹ ہوتی ہے، اور بری عادت کسی بھی انسان کی سب سے بری کمائی ہوتی ہے. اچھی عادت سب سے اچھا ایسٹ ہوتی ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ برزخ میں جو شکلیں بن رہی ہوتی ہیں نا، وہ عادتوں کے اوپر بن رہی ہوتی ہیں. تو اگر آپ کی اور میری کوئی اچھی عادت ہے تو برزخ کے اندر اس کا رزلٹ انتہائی خوبصورت ہے. اس کے علاوہ بھی اچھی عادت بہت بڑا ایسٹ ہے. یعنی اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ کسی بچے کے پاس اچھی کوالیفیکیشن ہے، کسی کے پاس کم کوالیفیکیشن ہے، لیکن جس کی کم کوالیفیکیشن ہے اس کی عادتیں اچھی عادتیں ہیں، تو آپ کس کو اپنے امپلائی کے طور پہ دیکھنا چاہیں گے؟ تو میں کہوں گا اچھی عادت والے کو، چونکہ وہ میری پروڈکٹیوٹی کو زیادہ بڑھائے گا. اور وہ جو ہائر کوالیفیکیشن رکھتا ہے جس کے اندر عادتیں خراب ہیں، وہ اچھا آدمی نہیں ہے، میرے لیے اچھا آدمی نہیں ہے. اسی طریقے سے مجھے اپنے اندر ڈھونڈنا پڑے گا. چلیں میں آپ سے اس بات کو ماہ مبارک رمضان کے اینڈ کی طرف لانے کے لیے ایک اور طریقے سے عرض کرتا ہوں، تاکہ ایک پریکٹیکل آسپیکٹ اس کا نکل آئے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اگر آپ اپنے آپ سے ایک سوال کریں، اور اگر آپ کو جواب سمجھ میں نہ آ رہا ہو نا، تو اپنے کسی انتہائی مخلص انسان سے مدد لے لیں، مخلص، انتہائی مخلص، جو آپ سے شرم و حیا کی خاطر کچھ روکے نہیں. اپنے آپ سے ایک سوال کریں، میری بری عادت کون سی ہے، یا میری بری عادتیں کون کون سی ہیں؟ کرے دیں اس کو. اچھا، آپ کو شیطان سب سے پہلے کیا سمجھائے گا؟ تم دنیا کے وہ بہترین انسان ہو جو معصوم تو نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی بری عادت نہیں ہے،
قریب قریب
کوئی بری عادت اس کے اندر نہیں ہے. اچھا، تھوڑی دیر میں کروے دوں گا کہ نہیں، یہ تو ذرا مشکل ہے کہ میں اتنا اچھا بن گیا ہوں. تو کہے گا نہیں نہیں، تمہیں پتا نہیں تھا، تم بہت اچھے ہو گئے ہو. اچھا، گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، اتنے اچھے نہیں ہوتے ہم. ٹھیک ہے، اچھائیاں ہمارے اندر کافی ہوتی ہیں، معاشروں کے ساتھ اگر کمپیرشن کے اندر دیکھیں تو اچھائیاں آ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی کافی کچھ اصلاح کے لیے باقی رہ جاتا ہے. آیت اللہ شہید دسگیب جیسے لوگ، ایک موقع کے اوپر ایک شاگرد نے ان کو دیکھا، تو دیکھا کہ کچھ خوش ہیں، پوچھا آج آپ کافی خوش ہیں؟ کہنے کہ پتہ نہیں کتنے 27 سال 28 سال کی محنت کے بعد مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میں نے ایک برائی پہ قابو پا لیا. یعنی میں تو سوچ رہا ہوں 27 سال یاد رکھنا ہی بڑی بات ہے کہ میرے اندر ایک برائی ہے، یہ تو یاد رکھنا ہی بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم لوگ تو چند دن کام کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا بھائی، کس طرح سے ہوا تھا. سب سے پہلا کام جو میں آپ کو مفید ترین مشورہ جو اس موقع پہ دیکھ سکتا ہوں، اس چیپٹر کے اندر رہتے ہوئے سب سے بہترین کام، آج 25 رمضان تقریباً ہے میرے خیال میں 26، ڈھونڈیں اپنے اندر کوئی برائی تو نہیں ہے. اگر ہے، اپنے آپ سے پوچھے گا اس ماہ مبارک رمضان نے اس برائی کے اوپر کیا کیا، اس سے کوئی بھلائی نصیب ہوئی ہے؟ اچھا فرض کریں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فرض کریں میں سوچتا ہوں کوئی برا کوئی اثر نہیں پڑا اس برائی کے اوپر، وہ ایز اٹ از اپنی جگہ پہ 26 دن میں نے عبادتیں کر لیں، 26 دن روزہ رکھ لیا، اپنے آپ سے ایک عہد کروں میں اس ماہ مبارک رمضان کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، اس برائی کے خاتمے کے لیے 26 دن کے روزے کو اپنے نظر میں رکھتے ہوئے خدا سے طلب کروں، خدا میں نے 26 دن روزے رکھے ہیں، اگر میرا کوئی روزہ تجھے پسند آیا نا، مجھے اس برائی سے لڑنے کی طاقت دے دے، اس برائی سے لڑنے کی طاقت دے دے۔ آپ اگر اپنی، میں آپ کو مشورے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، بالکل سنسیئر برادرانہ مشورہ، کوشش کر کے، جبر کر کے، کرید کرید کے کم سے کم 2 یا 3 برائیاں اپنے اندر سے نکالیں، دیکھیں، ڈھونڈیں، نکالیں، کوئی بھی ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر شاید ایسی ہو، میں ناخن دانت سے کاٹتا ہوں، میں نے اس لیے چھوٹی سی بات کہی ہے تاکہ اگر کوئی اتنی چھوٹی بھی چیز مل جائے نا تو وہ بھی آپ اس کو کاؤنٹ کر لیں، اسے کاؤنٹ کریں، آپ 2-3 اپنی خرابیاں نکالیں، 2-3 خرابیاں نکالیں، اور اس کے بعد آج رات، کل رات، پرسوں رات، عید آنے سے پہلے اپنے ساتھ کچھ عہد کریں، ان برائیوں سے مجھے کیسے لڑنا ہے۔ اور مجھے بڑا عجیب تجربے ہوتے ہیں نا انسان جب انسانوں سے ڈیل کرنے میں، میں نے آپ سے عرض کیا تھا یہ سیکھنے کی کتاب ہوتی ہے، پوری کتاب ہوتی ہے۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، میں نے ایک دفعہ اس کے اوپر بات کی، وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا میرے اندر ایک بہت بڑی برائی ہے، میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا میں لوگوں کو بہت جلدی معاف کر دیتا ہوں، آئندہ سے نہیں چھوڑوں گا۔ بھائی واقعاً برائی نکالیں، اپنی کوئی کمی نکالیں، اس کے اوپر محنت کریں، اس کے اوپر محنت کریں۔ اچھا اب محنت کیسے کریں؟ بہت دفعہ ہوتا ہے ہمارے دوست احباب، میں خود اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، بھائی مجھے اپنی اس برائی سے لڑنا ہے، برائی پہ لڑنے کے لیے میں کیا کروں؟ تو اس کا ایک طریقہ بناتے ہیں، ہم نے طریقہ یہ بنایا، بھائی آپ برائی پہ لڑنے کے لیے کیا کریں، اپنی برائی کو عبادتوں سے سزا دیں، برائی کو عبادتوں سے سزا دیں۔ وہ کس طریقے سے؟ اگر میں نے یہ غلط کام دوبارہ کیا تو میں مثلا 2 رکعت نماز استغفار پڑھوں گا، اگر یہ کام غلط کام میں نے دوبارہ کیا تو مثال کے طور پر 25 دفعہ اہل بیت کے حضور درود بھیجوں گا۔ اچھا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ برائی آپ سے شیطان کرواتا ہے نا، شیطان کرواتا ہے، آپ اس شیطان کو اپنی سزا دیں اپنی عبادت سے۔ اور میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں پھر اس شیطان کو کمبخت کو حساب کرنا پڑے گا، میں برائی کرواؤں یا پھر یہ عبادت کرے گا۔
بواز بلند
صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مثلا کوئی بچہ، ایسی میں کہہ رہا ہوں، کوئی بچہ آنکھوں کی برائی میں مبتلا ہے، غلط آنکھیں اڑ جاتی ہیں، کنٹرول نہیں کر پایا ابھی، میں بچے کو رکھ کے بہت سارے لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، ہے کسی کے ساتھ ہی مشکل، آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہو پایا، آنکھیں اڑ جاتی ہیں، تو اپنے اندر کیا سوچے، میں نے اگر کہیں غلط جگہ پہ دیکھا نا 25 دفعہ استغفار کروں گا، استغفر اللہ ربی و توبہ۔ اچھا استغفار بڑی عجیب اللہ کی نعمت ہے، استغفار کے لیے ایک عجیب جملہ موجود ہے صحیفہ سجادیہ میں، مولا کے نام پہ درود بھیجے گا، محمد وآل محمد وآل محمد۔ گویا اس طرح ارشاد فرمایا امام نے، فرمایا حمد اس خدا کی جس نے اپنی تعریف میں کام کے بجائے لفظ کو بھی قبول کر لیا ہے۔ اصل حمد لفظ سے ہونی چاہیے تھی یا عمل سے ہونی چاہیے تھی؟ عمل سے، لیکن خدا کہتا ہے اگر کوئی کہنا الحمدللہ میں یہ بھی قبول کر لوں گا،
کیا
بھائی تعریف تو عمل سے ہونی چاہیے تھی۔ اچھا اسی طریقے سے کسی نے مغفرت لینی ہے تو مغفرت حاصل کرنے کے لیے عمل کرے یا زبان چلائے؟ عمل کرے، لیکن امام فرما رہے ہیں حمد اس خدا کی جو مغفرت کے لیے لفظ کو بھی قبول کر لیتا ہے، استغفر اللہ کہتا ہے چلو یہ بھی قبول ہے۔ اور خدا نے متعال استغفار کے لیے نہیں معلوم کیا کیا وعدے کرتا ہے، کہتا ہے اگر استغفروا ربکم، اگر تم خدا کے حضور استغفار کرو میں یہ کروں گا تمہارے لیے، یمددکم باموال وبنین، مال اور اولاد سے تمہاری مدد کروں گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان کو تمہارے لیے گردش میں لے آئے گا، استغفار۔ تو میں کیا سوچتا ہوں، اس نے کہا میری آنکھیں صحیح جگہ نہیں اٹھتی، میں غلط جگہ پہ اٹھ جاتی ہیں، تو میں اپنے اندر کیا سزا رکھوں؟ میں نے سزا رکھی ہے کہ میں جب بھی غلط چیز دیکھوں گا 25 دفعہ استغفار کروں گا، 25 دفعہ استغفار کروں گا. فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا اس استغفار کے نتیجے میں خداوند متعال میرے اوپر لطف و کرم کرے گا. قرآن کریم میں آئے کریمہ ہے بہت عجیب، بہت عجیب آئے کریمہ. ایک آئے کریمہ جس کا ترجمہ اور مفہوم اس طریقے سے بنے گا، خداوند متعال فرماتا ہے کہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں جب شیطان ان کے اوپر کوئی چال ڈالتا ہے، کوئی جال پھینکتا ہے، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو خدا انہیں بصیرت دے دیتا ہے. خدا انہیں بصیرت دے دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر شیطان نے میرے سامنے کوئی جال پھینکا اور میں نے اس کے جال کے مقابلے میں خدا کو یاد کر لیا تو مجھے بصیرت دل کی ملنے والی ہے. شیطان نے میرے سامنے جال پھینکا، میری آنکھوں کو کہیں غلط سمت پہ بھیج دیا، اور ہمارے پاس موجود ہے روایت کے اندر کہ یہ جو غلط نظر ہے یہ سہم من سہام الشیطان، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. البتہ سمبولک ٹرم کے اندر فرمایا امام، تو شیطان نے میرے سامنے ایک جال پھینکا، میں اس جال میں پھنسنے والا تھا، میں نے کہا میں 25 دفعہ استغفار کروں گا. قرآن کریم فرما رہا ہے میں تمہارے دل کو بصیرت دوں گا، میں تمہارے دل کو بصیرت دوں گا، کیوں تم نے گناہ کے موقع پہ مجھے یاد کیا. اور قرآن کریم سے آیتیں لے لیں اگر آپ اپنی طور پر بھی کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. مثلا آیات کریمہ نے خدا متعال سے نصرت مانگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ان دو خواتین کی مدد کر چکے تھے اور انتظار کر رہے تھے، اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں، فرعون سے بھاگ کر آ گیا ہوں، مجھے نہیں معلوم کس جگہ پہ جانا ہے. درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، خدا سے ایک دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے خدایا میں تیری طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت کے لیے فقیر ہوں، اس وقت محتاج ہوں. میں مشورے کے طور پہ کہوں گا اگر شیطان آپ کے سامنے کوئی جال پھینکے نا اور آپ کے سامنے گناہ کا موقع آئے تو آپ اس آئے کریمہ کو پڑھیں، کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدا تو خیر بھیج دے، اس وقت میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، ورنہ میں پھنستا ہوں. خدا سے رابطہ. بس بری عادت آئیڈینٹیفائی کریں، بری عادت سے لڑنے کے لیے عبادت سے سزا دیں، اور اپنے اندر ایک عہد و تصمیم کریں اگلے سال جب ماہ رمضان شروع ہو تو اس برائی کا میرے اندر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ خدا مجھے اور آپ کو اس کی کامیابی نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ابھی آپ کے ایک دوست جو ہیں وہ کبھی دعا مانگتے ہوئے کہہ رہے تھے اپنے اہلی حسن بھائی کہ خدا کا شکر اس نے ہمیں چار علماء نصیب فرمائے. خیر وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. ایک بات سوچیے گا، ان چار علماء سے کوئی کام کی بات پتہ چلی ابھی تک؟ بے شمار. ان میں سے تین پر اگلے سال تک کے لیے عمل شروع کر دیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں تین برائیاں ختم کر لیں، تین اچھائیاں ایجاد کر لیں. جو ان گراں قدر افراد نے، مولانا فدا صاحب نے، اسامہ عبدالشیخ اسامہ نے، اور تیسرے جو تھے عباس رضوی صاحب، ان تینوں کی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جس نے جو کوئی بھی بات کہی، کچھ کام کی باتیں سمجھ میں آئی ہیں؟ مثلاً اب مجھے نہیں معلوم ان تین گنا قدر افراد نے کیا کہا، تو میں ابھی اس میں سے نہیں سلیکٹ کر رہا، میں اپنی باتوں میں سے کچھ کام کی ڈھونڈتا ہوں کہ کیا تھا اس میں. تو کل میں نے تسبیح کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا آپ سے، کل پرسوں. کام کی بات لگ رہی ہے؟ اگلے سال تک پریکٹس کرنے کا وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ ایک اچیومنٹ ہو جائے گی نا. اور یہ میں آپ کو پھر دوبارہ، اس وقت بھی میں نے کہا تھا، کئی دفعہ ابھی بھی گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، عزیزان محترم دل پہ عجیب اثر ہوتا ہے اس کا، دل پہ عجیب اس کا اثر ہوتا ہے. ایک سال تک اگر آپ نے کر لیا، دل کی نورانیت کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی آپ کی، آپ کو وجود کچھ اور وجود ہونے لگے گا ایک سال تک آپ کر لیں اس کو. ٹھیک ہے، یہ ایک کام کی بات ہو گئی، آپ کی خدمت میں عرض ہوئی، آپ نے قبول کیا اور اس کو کرنے کا وعدہ کر لیتے ہیں. چلیں اس کی توفیق کے حصول کے لیے کہ میں اور آپ اسے کریں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. یہاں پر آ کر میرا ایک نقصان ہوا ہے، فائدے بہت ہوئے ہیں، نقصان بھی ہوا ہے، یہاں نماز مغرب عشاء کے درمیان کو فیلا نہیں پڑھ پا رہا، مجھے لگ رہا ہے میرا بہت نقصان ہو گیا۔ میں نے سوچا جب پہلے دن یہاں پہ آیا نا، میں نے سوچا اس کو رات کو سونے سے پہلے قضا کر کے پڑھ لوں گا، ہر رات نہیں کر پا رہا، مجھے لگ رہا ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے مجھے، اس کو پوائنٹ بنا لیتا ہوں، اگلے سال تک کے لیے عہد کرتے ہیں۔ یہ جو نماز غفیلہ ہے نا، یہ معجزے کروا دیتی ہے۔ کسی بھی انسان کی زندگی میں جو پڑھتا ہو جو نہ پڑھتا ہو، میں کہہ رہا ہوں یہ سبسٹینشل ڈفرینس کریٹ کرتی ہے یہ نماز، یہ نماز معجزے کروا دیتی ہے۔ اس نماز میں اتنی طاقت ہے، ہمارے پاس عجیب روایت موجود ہے اس کے لیے، مولا چوتھے سرکار سے روایت موجود ہے اس نماز غفیلہ کے لیے۔ یہ نماز غفیلہ مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھے جانے والی ہے، مغرب کے وقت کے شروع ہونے کے ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ اس کو پڑھ لیں، بعد میں قضا ہو جاتی ہے۔ میں تو ابھی تو معتقد تو اس بات کا ہوں، نہ بھی وقت ملے نہ کسی بھی وجہ سے قضا ہو، قضا کو پڑھ لیں۔ لیکن جو میں نے کہا نا مجھے نقصان ہوا ہے، وہ کیا ہے، بریک نہیں ہونا تھا اس میں، اس میں بریک نہیں چاہیے تھا، یعنی 365 ڈیز کنٹینیوس، ایک دن بھی وقفے کے بغیر۔ یہ نماز غفیلہ ایسی ایک چیز ہے، اگلے سال تک کے لیے۔ دوسری بڑی چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ نماز غفیلہ ہے، 5 منٹ کا کام ہے۔ یہ آیات کریمہ اگر آپ کو یاد نہیں ہو، چونکہ اس میں آیات پڑھنی ہوتی ہیں کچھ، پہلی رکعت میں حمد کے بعد، دوسری رکعت میں حمد کے بعد، پھر قنوت کے اندر، یہ آیات نہ یاد ہوں آپ کو تو پیپر پہ لکھا ہوا کہیں رکھ لیجئے، اس کا کوئی پرنٹ نکال لیجئے، مختلف ویب سائٹس کے اوپر اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے، اس کا پرنٹ نکال لیجئے، آپ جیب سے نکالیں، پرنٹ سامنے دیکھیں، دیکھ کے پڑھیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اس سے نماز خراب نہیں ہوتی، قطعاً خراب نہیں ہوتی۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، چونکہ میں تو انویسٹر ہوں نا، میں آپ کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، آپ پڑھیں گے مجھے کام آئے گا، اور میں بھائی ہونے کے ناطے آپ سے عرض کروں گا، اور جو بہنیں ان کو بھی کہوں گا، کاش کاش ایسا ہو، ہر امیر المومنین کا چاہنے والا غفیلہ سے غفلت نہ کرے، اس سے غفلت نہ کرے۔ اچھا، یہ آپ کے دوستوں کو فائدہ دے گی، یہ آپ کے دشمنوں کو ختم کر دے گی، یہ نماز میں آپ سے عرض کر رہا ہوں معجزے کروا سکتی ہے، معجزے کروا سکتی ہے، یقین مانیے۔ ایک عجیب سی بات میں عرض کروں، میرے ایک ماموں ہیں، اللہ ان کو مزید عمر نصیب فرمائے، انشاءاللہ صحت و سلامتی نصیب فرمائے، شپ پہ ہوا کرتے تھے، چونکہ وہ میری تقریریں نہیں سنتے نا، اس لیے میں دھڑلے سے بول دیتا ہوں، اگر سنتے ہوتے تو پھر نہیں بولتا۔ شپ پہ ہوتے تھے، اور آج اب تو خیر ریٹائرڈ ہیں، اور جب شپ پہ ہوتے تھے نا، تب بھی شپ کی زندگی بڑی عجیب لاوبالی زندگی ہوتی ہے، لیکن وہ شپ پر ہونے پر بھی اتنے متقی پرہیزگار تھے کہ لوگ ایران کے انقلاب کے بعد ان کو کہتے تھے یہ ہمارا والا خمینی ہے، ان کو کہتے تھے ہمارا خمینی ہے، اتنے پرہیزگاری مشہور تھے۔ اور میں ان کو بچپن سے دیکھتا تھا، بچپن سے دیکھتا تھا، نماز عشاء تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی پڑھتے تھے، بچپن سے دیکھتا تھا، 1.5-2 گھنٹے کی نماز عشاء پڑھتے تھے، تو ہم لوگ بھول جاتے تھے کہ بھائی وہ پڑھ رہے ہیں، اب سو جاؤ، یہ نہیں اپنے ہم نہیں جاگ سکتے، اتنی لمبی لمبی پڑھتے تھے، اب واقعہ عجیب تھے، واقعہ سناتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ان کے پاس ایک آدمی آیا، میں آپ کا تھوڑا سا وقت دے رہا ہوں، پھر ان سے ایک چیز لے کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، ان کے پاس ایک آدمی آیا، شپ کے اوپر تھا، ڈاکٹر ایک آدمی، اس کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، تو وہ بیچارہ بہت تڑپ رہا تھا، ڈاکٹر کے پاس گئے، اس سے کہا بھائی اس کا کیا کیس ہے، اتنا تڑپ رہا ہے، اسے کچھ لگاؤ تاکہ اس کی جان چھوٹے۔ اس نے کہا بھائی اس کا کڈنی جو ہے نا، یہ کام خراب ہو گیا ہے اس کا، اس میں اسٹون ہو گیا ہے، اور اتنا شدید اسٹون ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ تڑپے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا ہوگا اس کا، کہنے گے اب یہ جب پورٹ پہ لگے گا نا، جب اس کا آپریشن ہوگا، کہیں گے پورٹ میں تو ابھی 2 ہفتے باقی ہیں، اس زمانے میں وہ چانس وانس نہیں ہوتے تھے کہ آپ کچھ ٹیلی میڈیسن اور یہ اور یہ سب کچھ ڈرامے نہیں تھے، وہاں پہ کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، کہیں گے یہ تو کیا مر جائے گا، یہ تو بےچارا 2 ہفتے کے اندر، کہنے گا یہ تو ڈاکٹر کہنے گا مجھے لگ رہا ہے مر جائے گا، پھر کیا ہوگا اس کا، کہنے کچھ نہیں معلوم کیا ہوگا۔ تو وہ گئے اس سے ملنے کے لیے، بےچارا بڑا تڑپ رہا تھا، بہت تڑپ رہا تھا. تو ان کی ڈیوٹی شروع ہونے والی تھی, اس سے ملنے گئے, کہنے گے بھائی کیا ہو گیا. کہنے گا میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا, میں مر جاؤں گا, میرا یہ ہو جائے گا. تو کہنے گے مجھے ایک چیز یاد آئی کہ میں اس کو کوئی چیز پڑھ کے دے دوں, شاید اس کا پتھر نکل آئے. کہنے گے میں نے ایک گلاس لیا, اس کے اوپر ایک آیت کریمہ پڑھی, اس کو دے دیا. اس نے کہا, کہنے گا تم یہ ہو, تم بہت یار, مجھے کچھ دعا دے دو, میں مر رہا ہوں میں بالکل. تو انہوں نے اس کو ایک دعا پڑھ کے, ایک آیت کریمہ پڑھ کے دے دی. کہنے گے میں ڈیوٹی کے اوپر گیا, اوپر جہاں سے کنٹرول روم وغیرہ ہوتا ہے, تو وہ تھوڑی دیر میں اس نے بندہ بھجوایا. اس نے کہا کہ میرے ماموں کو شبی کہتے تھے, شبی احمد. تو کہنے گا احمد احمد میری حالت صحیح ہو رہی ہے. پھر تھوڑی دیر میں خود اٹھ کے آ گیا, کہنے لگا میں فٹ ہو گیا ہوں. کہوں میں فٹ ہو گیا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میرا سارا اسٹون نکل گیا, یورین میں نکل گیا. تو میں نے ماموں سے کہا, میں نے کہا ماموں آپ نے آئے کون سی پڑھی تھی؟ کہنے لگا یار مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کون سی پڑھوں. میں نے وہ آئے کریمہ پڑھ دی کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ بھی نازل کر دے تو چکنا چور کر دیتا. کہنے گے میں نے سوچا اگر یہ قرآن پہاڑ کو چکنا چور کر دے تو اس کا اسٹون تو اتنا سا ہے, یہ تو نکل ہی جائے گا. اس قسم کے کام کرتے تھے وہ. میرے اچھا یہ بھی عرض کرتا چلو, ان کے جو والد تھے نانا, وہ بھی بہت ہی عجیب آدمی تھے, وہ بہت ہی عجیب آدمی تھے. خیر داستان کہاں. تو ابھی یہ جو ماموں تھے ان کا ایک عجیب عالم تھا. کبھی مجھ سے پوچھیں گے کیا مشکل ہے بھائی, پریشان کیوں؟ میں نے کہا فلاں کام, دوپہر کا وقت مثلا فلاں کام پھنسا ہوا ہے, 10 بجے تک صحیح ہوگا رات کو. میں نے کہا اچھا بھائی, دیکھا واقعا 10 بجے تک صحیح ہو گیا. پھر ایک دفعہ کہیں ملے, مہینوں ملتے تھے کہیں, پھر ملے, کہنے کی کیا پریشانی ہے؟ میں نے کہا ماں آج کل اس میں پھنسا ہوں. کہنے کی اچھا, اتنے بجے تک صحیح ہو جائے گا. میں نے پکڑ لیا, میں نے کہا بھائی کیا جادو ہو رہا ہے, اتنے بجے تک صحیح ہو جائے گا, اتنے بجے تک صحیح ہو جائے گا. تو وہ مذاق بہت زیادہ کرتے ہیں, کہتے ہیں میں نے وہ پکڑا ہوا ہے. میں نے کہا اچھا چھوڑ, نہیں بتایا اصل معاملہ کیا ہے. ایک دعاؤں کا سیٹ پڑھتے تھے جو کسی کو بتاتے نہیں تھے. وہ دعاؤں کا سیٹ اتنے بجے اس دن ختم کرنا تھا ان کو. کہتے تھے اس کے بعد مانگوں گا دعا وہ پوری ہوگی, اس کے بعد مانگوں گا پوری ہوگی. اچھا میں نے دیکھا کہ بھائی واقعا ایسا ہی ہے. دیکھا ہاں واقعا ایسا ہی ہے, کچھ چیزیں ہیں ایسی دنیا کے اندر. پھر مجھے پتا چلا نماز غفیلہ ان میں سے ایک ہے. یہ ان میں سے ایک ہے. کس کے لیے؟ جو پابندی سے کم از کم 1 سال پڑھ چکا ہو. پابندی سے 1 سال پڑھ چکا ہو. 1 سال کی محنت چاہیے اس کو. آپ کو نماز غفیلہ 2 مل گئیں, صحیح. پہلی بات کیا ہوئی؟ تسبیح آپ نے پابندی سے پڑھنی. دوسری بات کیا ہوئی؟ نماز غفیلہ آپ نے پابندی سے پڑھنی ہے. اب آپ کتنا اس کے اوپر عمل کریں گے نہیں کریں گے آپ کی مرضی ہے, لیکن میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اگر آپ نے کیا آپ اس کے اثرات کو بہت عجیب طریقے سے دیکھیں گے. ایک اور اچھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک اور چیز اس بیچ میں میں نے آپ سے کہی تھی, انہی دنوں کے اندر میں نے ایک اور چیز بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, اور میں نے عرض کیا تھا اگر کوئی ہر روز اس کام کو کرے تو اس کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر کوئی ہر روز ایک دفعہ کم از کم سید الشہداء کی کوئی ایک زیارت پڑھتا رہے, غرق نہیں ہوگا, ڈوبے گا نہیں. ماہ رمضان ختم ہونے والا ہے نا, جیسے ماہ رمضان ختم ہوتا ہے انسان کو دو شوق لگتے ہیں انسان کو. ماہ رمضان کے ختم ہوتے ہیں, میں آپ کو ماہ رمضان کے خاتمے کے لیے تیار کر رہا ہوں, چونکہ ختم ہوتے ہی دو شوق لگیں گے آپ کو. ہمارے ایک استاد تھے, وہ کہنے گئے کہ ایک دفعہ میں قبرستان گیا تو میں نے لوگوں کی تاریخ وفات کو پڑھنا شروع کیا, تو زیادہ تر لوگ شوال میں تھے. کہنے لگے میں بڑا حیران ہوا. میں اس علاقے کے ایک آدمی کے پاس گیا جس کو آپ لوگ سیانہ کہتے ہیں, سیانے کے پاس گیا, کہنے لگا بھائی یہ تمہارے علاقے کے اندر یہ سارے شوال میں کیوں فارغ ہوتے ہیں؟ کہنے لگا یہ اس لیے فارغ ہوتے ہیں, یہ ماہ رمضان میں جتنی احتیاط کرتے ہیں نا شوال میں سب اس کا بدلہ نکالتے ہیں, ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یہ فارغ ہو جاتے ہیں. ماہ رمضان میں اچھا بھلا کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے, اچھا بھلا ان کی شوگر کم ہو جاتی ہے. پھر جب شوال آتا ہے نا تو عید کے دنوں میں خود پرہیزیاں کرتے ہیں, خوب کھانا کھاتے ہیں, خوب مرغن چیزیں کھاتے ہیں. یعنی یہ 5-10 دن گزارتے ہیں, بعد میں ان کا ایک شوق ہوتا ہے, فارغ ہو جاتے ہیں. ایک تو ہم لوگ کو یہ شوق پڑتا ہے ماہ مبارک رمضان میں، جتنا کوئی ویٹ کم بھی ہوا ہو نا تو شروع کے پانچ دن میں سب برابر کر دیتے ہیں، ایک شوق. دوسرا شوق ہوتا ہے معنویت کا، جتنی بھی اچیومنٹ کی ہوتی ہے نا 25-30 دن میں، شروع کے پانچ دس دن 5-7 دن میں سب فارغ کر لیتے ہیں. اور اس کی علامتیں آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں کہ بھائی خدا نہ کرے نعوذ باللہ کام خراب ہو گیا، کام خراب ہو گیا، آپ کو اس سے بچنا ہے. بس میں نے کیا ریکمینڈ کیا، تیسری چیز آپ کی خدمت میں، تیسری چیز ریکمینڈ کروں گا کہ ہر روز سید الشہداء کی کوئی ایک زیارت ضرور پڑھ لیں. اس کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ آدھے وقت میں میں نے عرض کیا تھا فرشتے اور جن سن رہے ہوتے ہیں، باقی آدھے وقت میں انسان سن رہے ہوتے ہیں، تو ان سب کے لیے میں جمع کرتا ہوں. اس کے لیے میں جمع کرنے کے لیے یہ عرض کیا تھا کہ آپ کو اپنی کسی تین برائیوں سے لڑنا پڑے گا. تین برائیوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اپنے اندر، تین خرابیوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو ان سے لڑنا شروع کریں اگلے ماہ مبارک رمضان تک. اپنے آپ سے عہد کریں. لڑنے کا طریقہ کار آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، وہ یہ ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے میں جب بھی وہ برائی انجام دوں گا مثلاً 25 دفعہ اللہ کے حضور استغفار کروں گا، مثلاً 2 رکعت نماز استغفار پڑھوں گا، مثلاً فلاں کام کو انجام دوں گا. اپنے اوپر عہد کریں، تین اپنی برائیوں سے لڑ لیں، تین اپنے اندر اچھائیاں ایجاد کر لیں. اگر کوئی مجھ سے کہے بھائی تین اچھائیاں میں اپنے اندر ایجاد کروں کون کون سی ہوں، تو میں نے اس تین مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کر دیں. ایک تسبیح کا طریقہ کار بتایا، اس طرح سے تسبیح پڑھ لے. دوسرا نماز غفیلہ بتایا، نماز غفیلہ کو پابندی سے پڑھ لے اگلے سال تک. تیسری بات یہ عرض کی کہ سید الشہداء کی کم از کم ایک زیارت ضرور کر لے. اللہ انشاءاللہ ان برائیوں کے خاتمے اور ان اچھائیوں کو ایجاد کرنے کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ. آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے ایک اور بات بھی عرض کی تھی، اس کا بھی ریفرنس لینا اچھا ہوگا. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نماز کی مصلحتیں کیا کیا ہیں، فلسفے کیا کیا ہیں، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب قیام میں کھڑے ہوں تو کیا سوچیں، جب رکوع میں جائیں تو کیا سوچیں، سجدے میں جائیں تو کیا سوچیں. یہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا، مثلا قیام میں کھڑے ہوں تو ایسے کھڑے ہوں جیسے کوئی غلام اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ایک خرابی ہے، ہمیں 30 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، 30 سال ہوتے ہوئے پڑھانے کی جو سب سے بڑی خرابی آ جاتی ہے وہ یہ کہ اگر آپ چوں بھی کریں گے نا تو ہمیں نظر آ جائے گا. یہ ہم لوگوں کے ساتھ خرابی ہے، اگر کوئی ذرا سا ادھر ادھر ہوتا ہے نا ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی یہ گڑبڑ ہو گئی ہے، اور کچھ تو برداشت کر لیتے ہیں کچھ برداشت نہیں کر پاتے. برداشت نہیں کر پاتے تو پہلے جب جوانی کا دور تھا نا تو پھر اشارہ کر کے کہتے تھے بھائی صاحب توجہ دیں. اچھا اب چونکہ بڑھاپے میں آ گئے ہیں تو اب یہ نہیں کرتے، لیکن روک کر یاد دلا دیتے ہیں کہ بھائی اللہ کا واسطہ یہاں تک آ گئے ہو، اب اس پہ توجہ دے دیں، آپ اپنا وقت کیوں برباد کر رہے ہیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد. عرض ہوا تھا نماز کے اوپر توجہ دیں، نماز پہ توجہ دینے کے لیے جو حکمتیں اور فلسفے تھے بہت تیزی کے ساتھ، مثلا جب تکبیرہ کہنے لگیں اللہ کی کبریائی کو سوچیں اور یہ سوچیں میں خدا کے سامنے تسلیم کر رہا ہوں اپنے آپ کو. جب قیام کے اندر کھڑے ہوں تو ہاتھوں کو زانوں کے اوپر رکھ کر یہ سوچیں جیسے کوئی نوکر مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جیسے میں نے خدا کے سامنے محشر میں کھڑا ہونا ہے میں ویسے کھڑا ہوں. رکوع کے اندر میں نے عرض کیا تھا یہ سوچو خدا میں اپنی گردن تیری راہ میں کٹوانے کو تیار ہوں. سجدے میں جائے تو یہ سوچو خدایا میں نے اپنا سب سے اہم حصہ میری پیشانی تیرے راستے میں زمین پہ رکھنے کو تیار ہوں. اور زمین پہ رکھنے کا مطلب کیا ہوگا، یعنی میں تیرے حکم کے سامنے اپنے وجود کو سرنڈر کرتا ہوں. ایسے ہی لطافت کی خاطر عرض کر رہا ہوں، ایک دفعہ ایک مولانا صاحب حج کے اوپر درس دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہر کام کی مصلحت ہے، تو اس کے بعد بات آئی طواف کے اوپر. میں نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اللہ کے گھر کو بیچ میں رکھ کر میں 7 دفعہ اس کے اوپر گھوم رہا ہوں، اس کی کیا مصلحت ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا لوں. تو انہوں نے کہا ہاں اس کا فلسفہ یہ ہے کہ میں خدا سے طواف کرتے وقت کہوں گا خدایا آج تو تیرے گھر کو بیچ میں رکھ کر اس پہ گھوم رہا ہوں نا، ساری زندگی تیرے حکم کو بیچ میں رکھ کے اس پہ گھوموں گا. ساری زندگی تیری ذات تیرے حکم کو بیچ میں رکھوں گا، ساری زندگی اس کے گرد گھوموں گا۔ یہ بہت خوبصورت کام ہے۔ یہ پورا حج جو ہے نا سارا کا سارا سمبولک ہے، سب کا سب سمبولک ہے۔ تو یہ جو نماز ہے یہ سمبولک ہے، اس کے اندر علامتیں بے انتہا ہیں، اور اگر کوئی ان علامتوں کے ساتھ ایک ساتھ ایک سال نماز پڑھ لے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نماز ہے نا یہ مومن کی معراج ہے، مومن کی معراج ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی میں رسول ہونے کے ناطے معراج پر گیا تھا، تم معراج پہ نہیں جا سکو گے، لیکن اگر تم نماز صحیح کرو نا تو تمہیں معراج کی طرح کی چیزیں مل جائیں گی۔ اچھا معراج میں کیا ملا تھا؟ معراج میں سات آسمان دیکھے تھے۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی نماز کی حکمتوں اور فلسفوں پر توجہ دینا شروع کر دے، خدا چھپی ہوئی چیزیں اس کے لیے آشکار کر دیتا ہے، خدا اس کے لیے آشکار کر دیتا ہے۔ آخری بات عرض کروں گا، ایک واقعہ بھی سنانے کی کوشش کروں گا۔ آخری بات کیا ہے؟ اللہ کی خاطر پر خلوص کام کرنے کا کہیں موقع ملے نا جس کی کسی کو خبر بھی نہ ہو، ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے ہمیں کسی کام کا موقع ملتا ہے لیکن اس کام کے پیچھے اتنا ڈھنڈورا پٹ چکا ہوتا ہے کہ بعد میں پھر اس کا پتہ نہیں ہوتا کیا بچا۔ کبھی ہوتا ہے اللہ کی خاطر کوئی پرخلوص کام کرنے کا کسی نازک وقت میں موقع مل جاتا ہے، اسے ہاتھ سے نہ جانے دیں، شاید کمال کا راستہ یہی ہو۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، آیت اللہ مرشی نجفی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بڑے خادم تھے، بہت بڑے خدمت گزار۔ یقین فرمائیے آیت اللہ مرشی نجفی کے بعض مقامات ایسے ہیں، یہاں میں آپ کی خدمت میں بیان کروں نا آپ کو ایکدم اچانک اپنے اچھا یہ وہ تھے ولی اللہ، اتنا بڑا مقام تھا ان کا۔ یہ آیت اللہ مرشی نجفی بہت عجیب انسان تھے۔ ایک دفعہ حوض علمیہ، انقلاب سے پہلے حوض علمیہ میں بچوں کی شہریہ دیا کرتے تھے، بڑا سختی کا دور تھا، بادشاہ ہر طرح سے بندشیں لگاتا تھا، پابندیاں لگاتا تھا، کس مصیبت سے بچاروں کو شہریہ دیتے تھے وہی اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا، ان کو شہریہ دینا تھا اور کچھ ان کے پاس نہیں، کچھ بھی ان کے پاس نہیں، بڑے پریشان ہوئے، چونکہ بچے بیچارے پریشان، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ادھر سے یہ پیسے دیں گے تو وہ کچھ کھا پی سکیں گے۔ تو ان کو یاد آیا کہ وہ گھر سے جب نکل کے آتے ہیں حرم کی طرف جاتے ہیں، ہر روز کا ان کا ایک راستہ تھا، بوڑھے ہو گئے تو پھر بس میں اس میں گاڑی میں آتے تھے، ورنہ پہلے پیدل آیا کرتے تھے کسی زمانے میں۔ تو وہ جو آتے تھے تو راستے میں قصائی کی دکان پڑتی تھی، تو وہ جو قصاب تھا وہ ان کو بڑے طریقے سے سلام کرتا تھا، بہت طریقے سے سلام کرتا تھا۔ یہ جو مہاراجے ہیں نا یہ ابھی لوگ بہت عجیب ہیں۔ میں خود ذاتی طور پر عرض کر رہا ہوں، آیت اللہ جعفر سبحانی کو میں ہر صبح روٹی لینے کے لیے لائن میں کھڑا دیکھتا تھا۔ میں خود قم میں ہوتا تھا تو میں کبھی کبھی صبح کو نکلتا تھا ایسے ہی گھومنے کے لیے پھرنے کے لیے، تو دیکھتا تھا وہ ٹہل رہے ہوتے تھے، روٹی لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے تھے، آیت اللہ جعفر سبحانی۔ تو ایک دن میں بھی وہیں روٹی لینے کے لیے پہنچا ہوا تھا تو میری ٹرن آئی، میرے پیچھے ان کی تھی، میں نے کہا جگہ آگے آ جائے، میں شرمندہ ہو رہا ہوں، کیا نہیں تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کروں گا، تو اپنی روٹی لو جاؤ میں اپنی روٹی لوں گا جاؤں گا۔ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں، آمنے سامنے آتے تھے، میں آیت اللہ جعفر سمانی کے راستے سے گزرتا تھا نا ہر روز، تو وہ سامنے آتا تھا، تو تقریباً ہر روز اس بات پر ٹسل ہوتی تھی کون پہلے سلام کرے گا۔ بھائی میں 18-20 سال کا طالب علم تھا، وہ مرجع تقلید تھے، اتنے یہ لوگ ہمبل ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے بعض دوست احباب ان کو اٹھ کے لان تان کرتے ہیں نا، تو میں سوچتا ہوں اللہ ہی مالک ہے ان کا، کس کو لان تان کر رہے ہیں؟ اہل بیت کے ایسے نوکروں کو، ایسے خدمت گزاروں کو؟ افسوس ہوتا ہے، دل کٹتا ہے اندر اندر، لیکن کیا کریں، سمجھا نہیں پاتے۔ کم سے کم یہ کہوں گا اپنے آخرت کے لیے یہ رسک مت لیجیے گا، ایسی کسی غلط جگہ پہ پھنس جائیں گے، نکل نہیں پائیں گے پھر۔ یہ لوگ کچھ اور لوگ ہیں۔ تو آیت اللہ مرشی نجفی وہاں سے گزرا کرتے تھے، وہ ایک قصاب ان کو دیکھتا تھا، بڑے طریقے سے سلام کرتا تھا۔ تو اب جب ہر طرف سے مشکل میں پھنس گئے نا، تو سوچنے لگے میں اس قصاب سے کہتا ہوں شاید وہی کچھ دے دے۔ تو اس قصاب کو کہلوا کے بھیجا کہ میں آیت اللہ مرشی نجفی اہل بیت کا خدمت گزار ہوں، ان کی خدمت کرنے کے لیے مجھے کچھ پیسے چاہیے، دے سکتے ہو؟ اس کو جیسے ہی چٹ ملی نا، کہا آیت اللہ نے بھیجوا ہے؟ ہاں آیت اللہ نے بھیجوا ہے۔ کہنے لگا اچھا۔ اس نے کیا کیا، وہ جو دھوتی باندھتے ہیں نا قصائی وغیرہ جانور کاٹتے وقت، تو ہمارے یہاں تو دھوتی بڑی گندی چیز سمجھ جاتی ہے، وہ لوگ اس کو بہت پاکیزہ سمجھ کے باندھتے ہیں کہ ہم میں ایک عبادت کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے وہ دھوتی بچھائی جو اس کی دکان میں گلہ ہوتا ہے نا جس کے اندر سارے پیسے ویسے رکھتے ہیں، وہ سارا گلہ یوں کر کے اس دھوتی پہ خالی کر دیا۔ اس کے بعد ایک بندے سے کہا جا کے معلوم کرو بینک میں کتنے پیسے ہیں، کہا اتنے پیسے ہیں، چیک کاٹا سارا بینک اکاؤنٹ خالی کر کے وہیں پہ رکھ دی، پورٹلی بند کی اور کہا آیت اللہ سے کہنا آپ کے جد امجد کی قسم کوئی ایک پیسہ بھی تھا نا تو دے دیا میں نے۔ کہنے کا ان سے کہنا ان کے جد امجد کی قسم اگر کوئی پیسہ میرے پاس تھا میں نے دے دیا۔ یہ دین ہے عزیزان محترم۔ آیت اللہ کے سامنے آیا نا، آیت اللہ نے کہا، آیت اللہ نے ہاتھ اٹھائے عجیب دعا کی، کہا خدایا تجھ سے دعا کر رہا ہوں مرعشی کو دین کے ایسے مخلصوں کے ساتھ محشور فرما۔ کہنے کہ یہ دین کا اتنا مخلص انسان ہے کہ میں نے اس کو صرف ایک جملہ کہلا کر بھیجا ہے، دین کی خاطر مجھے پیسے کی ضرورت ہے، اس نے اپنا سب کچھ خالی کر دیا۔ تو کہا خدایا مجھے ایسے مخلصوں کے ساتھ محشور کر دیں۔ ایسے مخلص لوگ ہیں یہ، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ہم اس پائے تک نہیں جا سکیں گے، لیکن ہم اتنا کر لیں اگر کبھی دین کے نام پر خاموشی کے ساتھ بغیر ڈھنڈورے کے، بغیر تاشے باجے کے، لاؤڈ اسپیکر کے اعلان کے، چونکہ اس کے ساتھ پھر مجھے خطرہ ریاکاری بہت آ جاتی ہے، اگر ایسی چیزوں کے بغیر دین کا کوئی کام مل رہا ہو نا جس میں خلوص کے ساتھ کوئی کام دین کے کام آ رہا ہو وہ کر لینا چاہیے، اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، اس کو ضرور کر لیں۔ اگر اگلے سال تک میں نے اور آپ نے محنت کر کے ایسے اللہ کی راہ میں خاموشی سے چند کام کر لیے پر خلوص، یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایسٹ ہے۔ نہیں معلوم ان میں سے ایک ایک کام قیامت کے دن ہمیں کتنے محل، کتنے قصور اور پتہ نہیں کیا کچھ دلوا دے گا، اور اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے گناہوں کی بخشش کروا دے، اتنا ہی کافی ہے۔ کوئی ایک آدمی تھا، اس کو بہت سختی گزر رہی تھی قبر کے اندر، اگلے ہفتے ایک کوئی وہاں سے عارف گزرے تو دیکھا قبر کی سختی ختم ہو گئی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا کہ قبر کی سختی ختم ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ پوچھتے ہیں، مکاشفے میں گئے، اس سے سوال کیا بھائی تیرے ساتھ کیا ہوا کہ قبر کی سختی ختم ہو گئی؟ کہنے لگا میرے بچے نے بسم اللہ پڑھی ہے، میرے بچے نے بسم اللہ پڑھی ہے۔ کہا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا خدا کی طرف سے آیا کہ اگر اس کے بچے نے میرا کلام شروع کیا تو مجھے شرم آتی ہے، اس کو عذاب کروں، میں نہیں کروں گا۔ ایک یتیم کو لایا گیا، فرشتے لے کر آئے اللہ کے سامنے، خدا اس یتیم نے گناہ کیے ہیں، کہا اس کو چھوڑ دو، اس کو معاف کر دو۔ فرشتوں نے کہا اس نے گناہ کیے ہیں، کہا نہیں چھوڑ دو، اس کو ایک دفعہ باپ سے بچھڑنے کا غم دے چکا ہوں، دوبارہ غم نہیں دوں گا، اس ایک دفعہ باپ نہ ہونے کا صدمہ دے چکا ہوں، مجھے پسند نہیں۔ وہ خدا اتنا رحیم ہے، وہ خدا اتنا کریم ہے۔
نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ،
نعرہ حیدری،
یا
نعرہ حیدری،
یا
نعرہ شہود محمود آل محمد بلند تر صلوات،
اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، اس کریم خدا کے سامنے، اس رحیم خدا کے سامنے اس نے موقع دیا ہے، ماہ مبارک رمضان کا آپ کو اور مجھے توجہ دینے کا موقع ملا ہے۔ اپنے اوپر توجہ دیں گے، اپنے نفس کے اوپر توجہ دیں، تین اچھائیاں جمع کریں، تین برائیاں جمع سے لڑیں، اگلے سال تک دین کی راہ میں کوئی کام کرنے کا موقع ملے کام کریں، پھر دیکھیں یہ سال کیسا گزرتا ہے۔ اللہ کرے کہ انشاءاللہ خدا آنے والے سال کو ہماری زندگیوں کی بہترین اطاعتوں کا سال قرار فرمائے، انشاءاللہ ہمیں اپنی تمام خرابیوں سے لڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خدا ان مطالعے سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار اہل بیت کے نام کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ہم سب کو بیداری اور شعور نصیب فرما، اہل بیت کی خدمت کرنے کی سعادت نصیب فرما، امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما، ان کی عظمت کے اعتراف کے لیے، اہل بیت کے ظہور کی تعجیل کے لیے، ان کے ظہور کے لیے جو تیاریاں کرنی ہیں ان کے حصول کے لیے، تیاری نہ ہونے کی شرمندگی سے بچنے کے لیے، بآواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد۔